فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنۃ الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب داخل ہوں مسجد میں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے اور پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، سو بھی نہیں سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا مثلاً اور نہیں کی نیت تو اب کر لیں اور افطار کر لیں، کھا پی لیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ جب بھی اعتکاف کی نیت کریں ثواب کے لیے کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیے، چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار کر لیں، کھا لیں، پی لیں، سو لیں، اگر آتے ہی نیت کر لی تھی مسجد میں، اب نئے سرے سے افطار یا کھانے پینے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو چھیالیس ہجری کے ذوالحج شریف کی آج تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو جو نیت آپ نے کی ہوں اس میں ہو سکے تو یہ بھی شامل کرنے کہ مدنی مذاکرے میں ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور نہیں کروں گا، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو پورا مدنی مذاکرہ سنوں گا، صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے، آئندہ آتے رہنے یا مدنی یا قافلے میں سفر کرنے وغیرہ کی ترغیب دوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نزدیک سے اسلامی بھائی تشریف لائیں, سفر کر کے مختلف شہروں سے تشریف لائیں, سب کو خوش آمدید, ویلکم, مرحبا, اہلا و سہلا, بلی کری آیا, جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد شفیق ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ مہنگے سے مہنگا جانور لے کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. ابھی فیصل آباد میں میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک بیل کی قیمت منڈی میں جو لگی ہے وہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ اس کی قیمت لگی ہے. تو اس طرح یہ اتنا مہنگے سے مہنگا جانور لے کے کرنا اور دکھاوے کے لیے کرنا یہ شرعی طور پہ اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے کس حد تک مناسب ہے؟ کیا یہ درست عمل ہے لوگوں کا؟
میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج کل قربانی کرتے ہیں تو 50 لاکھ 1 کروڑ روپے میں ایک ایک جانور, دو دو جانور لاتے ہیں, تو اتنے پیسوں میں جو ہے وہ ہم زیادہ جانور لائیں تو وہ افضل ہے یا اتنے مہنگا ایک جانور لانا افضل ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
ایک تو اس میں جو مین بات ہے نا وہ جو کہی گئی کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, تو اب یہ کہ اگر کوئی واقعی دکھاوے کے لیے کرتا ہے, ریا کرتا ہے, وہ تو گناہگار ہے. لیکن یہ کہ پتا کیسے چلے, کیونکہ یہ ریا جو ہے یہ باطنی امراض میں سے دل کے اندر ہوتی ہے. تو جب تک یعنی کہ وہ خود اقرار نہ کرے یا کوئی ایسا قرینہ ہو جسے پتا چلے کہ یہ واقعی دکھاوا کر رہا ہے تو اپنی جگہ پر وہ دکھاوا کر رہا ہے, ریاکار ہے. مرنا یہ کہ صرف اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے, اتنا مہنگا لایا ہے اور اس کو سجایا ہوا ہے اور یوں کیا ہے وہ کیا ہے, باندھا بار باندھ رکھا ہے اس نے, خوش ہو کر لوگوں کو بتا رہا ہے اتنے کا لایا اتنے, یہ سب ریاکاریاں نہیں کہلاتی. کیونکہ نیت اس کی کیا ہے وہ ابھی یعنی کہ مخفی ہے, پردے میں. تو جو اس طرح بدگمانی کرے گا نا وہ خود گناہگار ہے, تو بدگمانی کرنی نہیں چاہیے. رہا مہنگا جانور, تو یہ مطلب اللہ کی راہ میں اگر کوئی مہنگا جانور کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثواب تو ملے گا نا, کہ جتنی قربانی دے گا وہ, یہ قربانی ہے. پھر یہ کہ یہ مالی اثار بھی ہے, پھر یہ نفس پر بھی گراں گزرتا ہے کہ پیسے جاتے ہیں تو نفس پر تو گراں گزرتا ہی ہے نا, تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا حسن نیت پر. تو اس لیے مہنگا جانور کہ یہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو یہ 10 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ کا ہے, اس طرح مطلب یہ تنقید کا عنوان ہے نہیں. ورنہ ریا کے لیے دکھاوے کے لیے تو کوئی منڈی کا سب سے سستا جانور بھی کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا اگر دکھاوے کے لیے کرے گا تو. لیکن یہ کسی مسلمان پر بدگمانی کرنی نہ چاہیے, بلکہ خود بھی مہنگے سے مہنگا جانور اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں, جبکہ وہ واقعی مہنگا ہو, گوشت بھی اچھا ہو, نسل بھی اچھی ہو اور تگڑا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو, تو یہ جتنا اس میں خوبیاں بڑھتی جائیں گی اس جانور میں تو یہ اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. اور قربانی کرنی چاہیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ جو سوال کیا کہ دو جانور لیے 1 کروڑ کے, تو 1 کروڑ میں کئی جانور قربان ہو سکتے ہیں, تو یہ کہ اب افضل کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور میں افضلیت کا مدار, اس کے افضل ہونے کا دار و مدار تعداد پر نہیں ہے, فگر پر نہیں ہے کہ اتنے اور اتنے اور زیادہ مطلب، بلکہ قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ ہونے پر ہے، یعنی اس کی قیمت اور گوشت دوسروں کی بہ نسبت مقدار میں زیادہ ہو. لہذا جس جانور کی قیمت 45,000 ہے اور دوسروں کی بہ نسبت موٹا اور تگڑا ہے، اس کی قربانی کرنا 15,000 کے 3 جانوروں کی قربانی کرنے سے افضل ہے. کس طرح کے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اس بارے میں حدیث پاک میں ہے، قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ جانور کی قربانی کرنا افضل ہے. حوالہ المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 257 دار الکتب العلمیہ بیروت. حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور گوشت اور چربی کے اعتبار سے زیادہ ہو اور موٹا اور فربا ہونا کا تگڑا ہونا، فربے موٹا اور فربے ہونا تعداد سے افضل ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، ایک موٹی اور فربے بکری، یعنی تازی تگڑی بکری کی قربانی کرنا ان دو بکریوں کی قربانی سے افضل ہے جو اس سے موٹے اور فربے ہونے میں کم ہو. تو یہ کہ وہ جو دوسرے عیسائی بھائی نے سوال کیا کہ وہ کرے یا اسی رقم کے زیادہ کرے، تو اس کا جواب ہو گیا. اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اچھا، جانور خریدنے کی نیت کے ساتھ جب منڈی جاتے ہیں تو قیمت واقعی بہت زیادہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے جب اس کی بارگیننگ کرتے 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 جب ریٹ اتنے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو بعضوں کا یقین نہیں آتا کہ یار کس کوئی شخص اتنے زیادہ ریٹ دے کر بھی مال بیچنے کی کوشش کرے گا، تو بعضوں کا بڑی بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک فرق آ جاتا ہے. تو اب کوئی اچھی نیت لے کر جائے بھی تو اب اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ بیچارے کا وہ اس پہ بھی مال بھی تو فربا ہوگا، آئٹم جب جانور فربا ہوگا. تو اگر کوئی بیچنے والوں کی میں یہ ہمدردی کر سک مطلب ہمیں کر لینی چاہیے کہ اب جانور کا سال بھر کا پالنے کا جو خرچہ ہے نا وہ بڑھ چکا ہے. یہ میں نے معلومات لی تھی کہ جو بھی سال بھر جانور کو پالتا ہے اس کے رکھنے کا، اناج کا وغیرہ سب کچھ ہے، اس کا خرچہ بڑھ چکا، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ چکا، پھر مہنگائی سارے افیکٹڈ ہیں. تو وہ بھی لیکن بعض اوقات بہت زیادہ رقم مانگی جاتی ہے، تو کیا یہ جانور بیچنے والے تھوڑا اس میں خریدنے والوں کے لیے خیر خواہ نہ کریں گے بہت زیادہ قیمت مانگ کر، کیا کہتے ہیں آپ؟
آپ نے ابھی تو ہمدردی بھی تو کی نا ان کے،
اور وہ تو ان
چارہ مہنگا ہو گیا تو ٹرانسپورٹ ان کا آمد و رفت کا خرچہ مہنگا ہو گیا، تو یہ اب جہاں یہ بیچتے ہیں جب باندھتے ہیں اس کا کرایہ بھی مہنگا ہو گیا ہوگا. بلکہ دیکھا جائے تو اب تو بڑا نازک دور ہے، ہمارا بھتا رشوتی بھی چلتا ہوگا،
استغفر اللہ،
اس کا بھی دام بڑھ گیا ہوگا معاذ اللہ. تو ان کو سارا گاہکوں سے ہی لینا ہوتا ہے، پھر ان کا پیٹ بھی مانگتا ہے کہ یہ ان کے سال بھر کی کمائی کا موقع ہوتا ہے. اب یہ کہ سب کو اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، رشوتوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے دھوکے سے بچنا ہے. اور اب یہ کہ بیچنے کا جہاں تک بارگیننگ کا تعلق ہے، اب مشکل یہ کہ اگر یہ کم دام بتائیں گے نا تو بھی گاہک نے اس سے کم ہی میں مانگنا ہے. تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے بزنس کا کہ اتنا دام بتاتے ہیں کہ اگلا کم کر کر کے کرے گا کتنا، اور یوں مطلب وہ ترکیب میں آ جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے مسائل تو ہیں اب، تو اس لیے وہ اگر یہ کم دام میں بیچے گا نا، جیسے کم دام بتائے گا گاہک تو بالکل اس سے بھی کم کرے گا، لیکن یہ گاہک جو ہے نا یہ چھوڑ کے منڈی گھومے گا نا, تو جب اس سے کئی کئی گنا دام اس کو بتائیں گے نا, پھر یہ گھوم کر آئے گا آپ کے پاس اور منہ مگا دام لے کے لے جائے گا. آہستہ آہستہ آپ کا کیٹل فارم اگر ہے تو یہ مشہور ہو جائے گا, یار یہ آدمی صحیح ہے, یہ دام صحیح بتاتا ہے, پہلے سے ہی صحیح بتاتا ہے, یہ نہیں کہ بار بار ہم کو پریشان کرے کم کرو کم کرو, یہ بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے اور اس سے مال لینا چاہیے. تو یوں کاروبار کوئی بھی چیز ہو, خالی جانور ہی نہیں, کوئی بھی اس طرح کا کاروبار کرتا نا تو اس کو مطلب فائدہ ہوتا ہے, اور اگر کم نفع پر بھی بندہ بیچتا ہے نا تو اس کی سیل بڑھ جاتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ معمول تھا کہ گاہک کو واپس نہیں آنے دیتے, چاہے کتنا ہی کم نفع ہو آپ سودا فرما لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے. تو اس طرح کاروبار اور بڑھتا ہے, بیچنے والے کی رینگ نامی الگ ہوتی ہے, لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں, ان کی دل جوئی ہوتی ہے, بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں سستا بیچنے میں. مہنگا بیچنے میں واقعی بول آزمائش ہوتی ہے, اور اب تو ویسے مہنگائی کا دور ہے. تو یہ سب کو مطلب احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے, اور ہو سکے تو تھوڑے نفع پر گزارا کر لینا چاہیے.
تو مہنگے جانور کا ایک نتیجہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں آیا کہ لوگ اجتماعی قربانی کی طرف اب زیادہ چلے گئے نا, اب وہ گھر پر جانور لانے والی پوزیشن بھی کئیوں کی نہیں, بکرے کی پوزیشن بھی نہیں رہی ہے کہ چلو ایک بکرا لے آئیں گے, تو اب وہ اجتماعی قربانی کا بھی رجحان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ پورا جانور خریدنا تھوڑا بس سے باہر ہے. حضور ایک معاشی طور پر بھی ایک بات ہے کہ جس کام میں انویسٹر زیادہ آ جاتے ہیں نا وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب انویسٹر آ جاتے ہیں, اب چار چار چھ چھ انویسٹر مل کر جب بزنس کرتے ہیں, چاہے وہ فلیٹ ہو کار ہو یا جانور ہو, اب سب کے نفع لگ جاتے ہیں. اب ایک آدمی کا نفع نہ آ رہا, اب سب کے جتنے نے انویسٹمنٹ کیا سب کے نفع لگ جاتے ہیں, اور ان سب کے نفع جو ہے نا وہ پھر کسٹمر سے حاصل کیے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. تو امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اللہ کرے کہ یہ ایسا کچھ ہو جائے تو کئیوں کے بیچاروں کے جو ہے نا وہ دل کھل جائیں گے, وہ بکرا بھی لینا چاہتے ہیں, بکرا دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں.
اب یہ کہ حصے کا دراصل آسانیاں ہیں اس میں,
جی ہاں,
لیکن جن کے گھر میں بچے ہیں نا وہ حصے سے گزارا نہیں کریں گے. بچہ بکرا منگوائے گا, اڑی کرے گا, ضد کرے گا, بچے بکرے کے پیچھے بکرے بنے ہوئے آج کل اپنے یہاں, جہاں ماحول ہے ہر جگہ ماحول نہیں ہوتا. جیسے پنجاب وغیرہ میں سارا سال بکرے پالتے ہیں گھروں میں, ایک ایک گھر میں کئی کئی بکرے ہوتے ہوں گے, بعض ایسے شہر دیہات اور علاقے ہوتے ہوں گے تو وہاں بکری عید کا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ کوئی اس میں بچے لے کے جانور کو گھومیں گے. ہمارے کراچی شہر میں یا حیدرآباد میں ہوگا تو, یا لاہور فیصل آباد جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ہو سکتا ہے اس طرح جانوروں کو لے کر گھمانے پھرانے کا رواج ہوگا. یہ حاجی شاید آج کل فیصل آباد میں ہی ہے نا, یہ شاید بتائیں کہ وہاں بھی کیا بچے جانور لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ قربانی کے. اچھا وہاں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا شہر ہے نا,
یہ بھی پوچھ رہے ہیں, یہ معلوم لے رہے ہیں.
لیکن چھوٹے شہروں میں کم ایسا ہوتا ہوگا, سنا ہے جو میں نے وہ عرض کیا. تو بہرحال یہ کہ بچے گھومتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب خوش ہوتے ہیں, ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. ان کی بکری آج کل ہے, اصل بکری آئے گی جب وہ یہ قربان ہوں گے نا, تو یہ پھر بچے روتے ہیں ان کی عید ختم ہو گئی کہ ان کا جو کھلونا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال بیچنے میں لینے میں دینے میں دام بھی کم رکھنا چاہیے اور واجبی دام رکھنا چاہیے, تقاضے میں نرمی بھی کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں فرمائے, دعائے مصطفیٰ مل رہی ہے کس کو, جو خرید و فروخت اور تقاضا انہیں مانگنا مطالبہ کرنے وقت مطالبہ تقاضا کرتے وقت نرمی کرتے ہیں. اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے. حوالہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2076. ایک اور بہت پیاری حدیث ہے, کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدین النصیحہ, یعنی دین خیر خواہی ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ 51 حدیث نمبر 196. حضرت جریر بن عبداللہ, حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی, خیر خواہی کا لفظی معنی ہے بھلائی چاہنا. تو اب ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے, اس کی بھلائی چاہے, تو غور کرے کہ اس کی بھلائی کس میں ہے. کیا مہنگا دینے میں بھلائی ہے, ٹھگ لینے میں بھلائی ہے, دھوکہ دینے میں بھلائی ہے, بھلائی کاہے میں سستا دیں گے. اچھا گفتگو رف نہیں ہوگی, رف کرنے میں خیر خواہی نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے. نرمی سے گفتگو کریں گے تو بھلائی ہے, اس کی دل جوئی کریں گے تو بھلائی ہے. اگر وہ نہیں لیتا تب بھی اس پر نہیں بگڑیں گے, اس کو سنائیں گے نہیں, اس میں بھی بھلائی ہے. تو بندہ غور کرے. اب دیکھو یہ صحابی نبی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خیر خواہی پر بیعت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, جس کی مثالیں کل بھی دی تھی, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے دنیا جمع نہ کرنے پر, دنیا کا مال جمع نہ کرنے پر بیعت کی بھی تھی. اور حضرت صوبان رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کسی سے سوال نہ کرنے پر بیعت کی تھی. چابک بھی گر جاتا, ہنٹر بھی گھوڑے کا, تو کسی کو بولتے نہیں اٹھا کر دو, خود ہی اترتے اٹھا کر لے لیتے, سوال نہیں کر رہا ہے, کسی سے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے. تو بھلائی کرنے کی بیعت یہ بھی خوب ہے, دوسروں کی بھلائی چاہنے کی. اگر یہ ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ بدل جائے. اب تو بھائی بھائی کاٹ کر رہا ہے, اس وقت بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بھائی 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 کو بھائی چھین رہا ہے, لوٹ رہا ہے, بہت کچھ تباہی مچی ہوئی ہے, افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یاد ہے بھائی آپ کو کہ پرسوں ہم لوگ گھر کے باہر جب صفائی کر رہے تھے تو دو بچے وہاں سے گزرے اور انہوں نے ڈسٹ بن کو لات مار کے گرا دیا تھا اور پھر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے.
کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں.
حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں.
بالکل. اور کل جب ہم ابو سے پوچھ کر پڑوسی کے بکرے کو چارہ دے رہے تھے تو شکریہ کہنے کے بجائے وہ ہم پہ ہی غصہ کر رہے تھے.
کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا.
یہ کیا کر رہے ہو, میرے بکرے کو کھانا مت کھلاؤ, جاؤ یہاں سے. کیا دیکھ رہے ہو, جاؤ یہاں سے.
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
ایک تو نیکی کرو اور باتیں بھی سنو.
اور آج جو ہوا وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب میں نے نیچے گرے ہوئے آم کو واپس ٹھیلے پہ رکھا تو انکل مجھے ہی غصے سے دیکھ رہے تھے.
کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے.
بھائی اس لیے پھر نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا.
اور بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے, جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی طرف سے نیگیٹو ریپلائی ملتے ہیں, حالانکہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں.
سوال تو آپ کا ویلڈ ہے, ایسا کرتے ہیں ہم اس سوال کا جواب امیر اہل سنت سے ہی لے لیتے ہیں,
یہ تو اور اچھا ہو جائے گا.
پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نیکی کے کام کرنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کا دل دکھایا جاتا ہے, ایسی حالت میں پھر مزید نیکی کے کام کرنے کا دل نہیں کرتا, ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
صبر, اور صبر کریں گے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے, یہ بھی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے. اور یہ ہر ایک ناراض ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک خاکہ ہے, کہ بتایا اس طرح, ہر ایک اس طرح نہیں کرتا. آپ کسی کا آم اٹھا کر دے دو گے, گاڑی سے گرا ہوا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو شاباش بھی دے, شکریہ بہت اچھا کہ آپ نے بچوں کر کے, ہو سکتا ہے آپ کو آم ہی کھلا دے, نیکی کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل جائے دنیا میں بھی. تو یوں بھی مطلب یہ کہ جیسے بکرے کا چارہ کھلایا آپ نے تو اس نے ڈانٹا, تو اب یہاں بکرے کے کسی کے چارہ کھلانا یہ تھوڑا مطلب قابل غور بات ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بکرا کون سا چارہ کھاتا ہے, دال کھاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی چارہ کوئی چیز جو آپ کھلا رہے اس کو موافق نہ آتا ہو تو اس لیے وہ آپ کو منع کر دے, مگر منع کرنے کا انداز وہی نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس نے جو ڈانٹنا دکھایا نا تو وہ انداز بھی صحیح نہیں تھا. اسی طرح وہ ڈسٹ بین جو تھا اس کو باقاعدہ لات مار کے گرا دیا اس نے, جو اس میں دکھایا گیا تو وہ واقعی انہوں نے تو 100% غلط کام کیا, یہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ایک معاشرے کا انداز اس خاکے میں مختلف وہ انداز دکھائے گئے کہ واقعی ایسا ہے تو صحیح, کہ بھلائی کرنے جاتے ہو تو بعض اوقات بڑی آزمائش آ جاتی ہے اور بعض اوقات تو بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. بھلائی کرنے نے اگر کسی کا پرس گر گیا, پیسے بٹوا اٹھا کر آپ نے دیا تو کوئی بھید نہیں, وہ آپ کو پکڑ لے اور پولیس کے حوالے کر دے کہ یہ اس نے میری چوری کی. یہ ایک واقعہ کسی نے جو بتایا تھا کہ طواف کے دوران کسی کے پیسے گر گئے ہوں گے تو ایک دوسرا طواف کرنے والا تھا, اس نے اٹھا کر بیچارے ہمدردی میں اس کو وہ اٹھانے کے لیے جھکا دینے کے لیے غالباً اس نے اٹھایا, وہ اس نے مڑ کے دیکھ لیا, وہ سمجھا کہ یہ اپنے لیے اٹھا کر لے رہا ہے اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا, پولیس نے اس کو اندر کر دیا اور بیچارہ مطلب بے قصور تھا. اور شاید اس کو 6 مہینے جو مجھے یاد پڑتا پرانا واقعہ ہے کہ اس کو 6 مہینے رکھا اور اس دوران اس کا برین واش ہو گیا. اب وہ کیسا برین بالکل الٹ پلٹ ہو گیا, ان کے شہر کا تھا آپ کے شہر کا تھا, یہ پرانا واقعہ مجھے یعنی 25-30 سال پرانا واقعہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں, مجھے کس نے بتایا تھا کہ اس طرح کا ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا کہ اس کا برین واش ہو گیا. اب اس کی مزید میں وضاحت نہیں کر سکوں گا, سمجھے اس پر ایسا مطلب یعنی کہ بیچارے پر حالات پیش آئے اور لینگویج پرابلم, اور اب جو جس نے پکڑا تھا وہ پاورفل آدمی تھا اور اس نے میں جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا, بس اس کو ایک دم غصہ آ گیا, غلط فہمی ہوگی میرے پیسے کیوں اٹھائے اس نے. اب وہ بیچارہ زبان کا پرابلم, عربی نہ جانے, اس نے بولا ہوگا بھائی میں تم کو دیں گے, لیکن وہ سمجھے ہی نہیں, چل شرطی آیا لے گیا اور یوں غریب یہ تکلیف میں آ گیا یہ بندہ. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھلائی کرنا چھوڑ دیں, یہ آزمائش ہوتی ہے اس طرح, لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر بار ہوتا ہو, یہ کم ہوتا ہے ایسا, لیکن ہوتا ہے. عجیب و غریب معاشرہ ہے, بس وہی مقدر کی بات ہے کہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, سب مکس معاملہ ہے, نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر یہ بھی تکلیف بھی آئی تو یہ بھی صبر کریں گے ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, عثمان رضا ہیں, کہنے درود پاک میں و والدیہ کا اضافہ کرنا کیسا ہے, جیسے صلی اللہ تعالی علی و آلہ و والدیہ و اصحابہ و بارک وسلم.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ تھے تو مسلمان, بلکہ وہ روایت یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر ان کو زندہ کیا, انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے, ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ جیسے ہمارے یہاں تو مدنی مذاکرے میں عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نا والدین کریم ان کو, اب اگر یہ کسی نے والدین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہوئے پھر اب وہ اتصال ہے اس کا, اور یہ ان کو بھی درود بھیج رہے ہیں, اولاد کو بھی درود بھیج رہے ہیں, اصحاب کو بھی درود بھیج رہے ہیں, تو اصحاب ہی میں آتو گئے والدین اور آلے ہی میں اصحاب بھی آ گئے, سب آ گئے. آل جو ہے نا یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے, آل سے مراد اگرچہ اولاد بھی ہوتی ہے, ہی نہیں ہوتی, بھی ہوتی. جیسے سورہ آل عمران, حضرت عمران کی قوم, پھر آلہ فرعون, قرآن کریم میں آتا ہے فرعون کی آل. تو یہ سارے فرعونی جو اس کو خدا مانتے تھے اس کی اولاد نہیں تھے, یہ اس کی قوم تھے. تو قوم کو بھی آل کہا جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر آل ہی تو اصحاب بھی آ گئے, والدین بھی آ گئے, سب ہی آ گئے اس میں. اور پھر بھی اگر الگ سے بھی کہتے ہیں, جیسے والدین کا تذکرہ ہوا تو اولاد کا تذکرہ ہوا, صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا درود پاک میں, تو یہ بھی صحیح ہے. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ کافی تعداد میں, جیسے کہ نواب شاہ, میرپور خاص, ہب چکی اور نہ جانے کہاں کہاں سے عاشقان رسول تین دن کے لیے تشریف لائے ہیں, اور یہ صاحبان عاشقان رسول مسجد میں رہیں گے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کچھ مسجد کے تعلق سے بھی سمجھ لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. حدیث پاک تو یہاں مکمل ہوئی. ہنسنا جو ہے نا, یہ تو اندھیرا لاتا ہے قبر میں, دکھا حدیث پاک میں. مسکرانا یہ اندھیرا لانے کا اس کا نہیں ہے, تو یہ جائز ہے. ہنسنا جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں سے سن لی, اگرچہ اگر رکاوٹ نہیں بھی سن پایا, وہ اتنی آواز نکلی ہے, تو یہ ہنسنا کہلاتا ہے. اور ہا ہا کر کے جو ہنستے ہیں, یہ قہقہ, یہ تو اس سے بھی مطلب زیادہ ہے, دو قدم. تو بہرحال مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, مسکرانے میں حرج نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے, اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے, جن کے بارے میں غالب گمان ہوں, خیال جمتا ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو, لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے, شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا بھی باعث بنتے ہیں. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 226. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد سے ملی ہوئی ایسی جگہ کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتی ہے, اس کو فنا مسجد بولتے ہیں. جیسے امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، مؤذن صاحب کا کمرہ ہوتا ہے وغیرہ. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے پھینکی نہ جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت و نعت اور بے اجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو، یا سوتے کو ایزا پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یاک ایک بڑا اور طاقتور پہاڑی جانور ہے جو بنیادی طور پر تبت، ہمالیہ، منگولیا، وسطی ایشیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے. یہ جانور عام طور پر سرد اور بلند مقامات پر رہتا ہے. انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق یاک زیادہ تر 3,000 سے 6,000 میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے، جہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے. یہ برفانی علاقوں، پہاڑی چراگاہوں اور اونچے میدانی علاقوں میں رہتا ہے. یاک انتہائی سرد موسم میں جینے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ -40 سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. اس کی گھنی اور لمبے بالوں والی کھال اسے شدید سردی سے بچاتی ہے. ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کی تحقیق کے مطابق یاک گھاس، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں وغیرہ کھاتا ہے. یہ کم غذائیت والی خوراک پر بھی گزارا کر سکتا ہے، جو اسے سخت موسمی حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے. پہاڑی علاقوں میں لوگ یاک کا دودھ، دہی، مکھن اور پنیر استعمال کرتے ہیں. یاک کا دودھ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں چکنائی اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے. اس ٹاپک پر امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یاک کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اسے شہری علاقوں میں لاتے ہیں اس کے لیے اے سی اور کولر وغیرہ لگواتے ہیں تو اس خدمت پر یہ ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں. کچھ لوگ اس کے سر کو ایک عمل کے ذریعے محفوظ بنا کر دیواروں پر سجا دیتے ہیں. یہ عمل کرنا کیسا؟
اللہ اللہ. اب یہ جانور گھریلو جیسے مویشی جو ہیں، گائے کی قسم ہے یا یہ جنگلی ہے؟ اگر یہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تب تو قربانی نہیں ہوتی. وحشی یعنی جنگلی، جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اب میری اس میں کوئی معلومات نہیں ہے.
یہی اصل میں، ویسے تو اس میں علماء کے فتاوی ہیں لیکن سب کی آرا مختلف ہیں، اور خلاصہ یہی ہے چونکہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جنگلی ہے یا یہ پالتو ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی تک کوئی فائنلی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اصول وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے.
ابھی علماء اس میں مطلب ہے کہ متفق نہیں ہے کہ یہ پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے. اسے دیکھنے میں جنگلی لگتا ہے لیکن اس کا ابھی کوئی فائنل نہیں ہے، تو اس لیے وہ قربانی سے تو بچنا ہی ہوگا. اب رائے کہ اس کا سر سجاتے ہیں، اب گوشت تو اس کا حلال، جبکہ یہ ہے گائے اگرچہ جنگلی ہو، تو گوشت حلال ہوتا ہے. گوشت جب حلال ہو اس کا تو اب سر بھی حلال ہے، سمجھے؟ تو اب اگر کسی نے اس کی قربانی تو ابھی نہیں ہو رہی، اس کا گوشت اگر حاصل کریں گے تو ذبح کیا اور سر، اب سر بھی تو اس کا کھایا جائے گا. لگانے میں تو یہ سر جو ہے زینت پہ جائے گا.
جی، اب وہ اللہ عالم کس انداز میں لگاتے ہیں کہ اس کا گوشت وغیرہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ بعض اس طرح کے عمل ہوتے ہیں کہ صرف کھال جو ہے نا اس کے ذریعے سے،
ہاں، پورے پورے جانور بنا لیتے ہیں کھال کے.
جی،
سارا نکال لیتے ہیں، سر بھی ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ نکالنا ہی چاہیے گوشت، تو ورنہ تو سڑے گا نا، بدبو آئے گی، سوکھے گا بھی کب پتہ نہیں. سوکھنے کا عمل اس کا زبان اور یہ سب گوشت جو یا تو نکال لیتے ہوں گے، تو کھانے کی جو اجزاء ہیں نکال کر اگر کسی نے اس کو لگا دیا تو یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا. تصویر کے حکم میں جب نہیں آئے گا تو وہ فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا, نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. اور اے سی میں لا کے رکھتے ہیں اس کو, یہ بھی تھا ٹھنڈے ماحول میں. تو اب کسی مقصد کے لیے, منفعت کے لیے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو لاتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, پالتے ہیں, تو شرن کو حرج نہیں اس میں, خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں اس کی, جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. کہ بعض اوقات اس طرح کے جانوروں کی خرید و فروخت اور یہ قانونی مسائل ہوتے ہیں اس میں, تو قانونی مسائل نہ ہو تو اور کوئی بھی رکاوٹ شرعن نہ ہو تو ویسے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے, پالنے میں بھی حرج نہیں ہے اگر یہ مانوس ہو جاتا ہے. کہ جو لوگ اس کو شہری علاقوں میں لاتے ہیں, اسی وغیرہ رکھتے ہیں, کو ثواب ملے گا. اب اگر وہ اس کو ذاتی نفع ہے اس کا, اس لیے لاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس سے کوئی پیسے حاصل کرے یا اس کا گوشت حاصل کرے, دودھ وغیرہ وہ جو چوائی کرتے ہوئے بھی دکھایا, تو اس کا مطلب یہ لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہوگا, ورنہ یہ دودھ نکال نہ سکتے. تو اگر کسی خاص مقصد کے لیے لاتے ہیں, اچھی نیت کا اس میں صورت تو بنے گی کہ روزی روزگار, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے, بال بچوں کی پرورش کے لیے, ماں باپ کی خدمت کے لیے وہ کمانا چاہتا ہے, اس کے لایا ہے اور اس کی اب یہ خدمت کر رہا ہے تاکہ یہ آمدنی کا بہتر ذریعہ بنے, تو اللہ کی رضا کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے تو ثواب کا بھی حقدار بنے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قربانی کی قضاء کی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
قربانی کی قضاء نہیں ہو سکتی, جیسے قربانی کا وقت نکل گیا واجب تھی تو اب اس کو, یہ نہیں کہ جانور لے کر اب بقرعید کے بعد بھی کاٹ کے قربانی ہو گئی, اگر یہ قضاء کے مطلب تو یہ تو نہیں ہو سکتی. اب تو جیسے کہ قربانی واجب تھی اور ٹائم نکل گیا تو ایک بکری,
اگر تو جانور نہیں دیا تھا اور ٹائم نکل گیا تو ایک بکری کی قیمت اس کو صدقہ کرنی ہے, ورنہ وہی جانور اس کو صدقہ کرنا ہوگا.
ہاں اگر وہ جانور زندہ بچ گیا اور قربانی کا وقت پورا ہو گیا, جیسے کہ 12 تاریخ تک قربانی کا وقت ہوتا ہے, 12 جس کو تیسری عید بولتے ہیں, تو اس کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر ذبحہ ہو گیا, چھری پھر گئی اور اب سورج ڈوب گیا تو قربانی اس کی ہو چکی, کہ اس کی یعنی چھری پھر گئی تھی وقت ختم ہونے سے پہلے. اب گوشت بنانا کر رہا ہوں بھلے مغرب کے بعد ہوتا رہے, اور اگر سورج ڈوب گیا اور چھری بھی نہیں پھری تو اب وقت نکل گیا, چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بھی اب وہ زندگی بھر اس کی قربانی اس کی نہیں ہو سکتی اب اس عید کے تعلق سے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اس کو زندہ رائے خدا میں دینا ہوگا, صدقہ کرنا ہوگا, جیسے جس کو زکات دیتے ہیں تو اس سے کسی غریب کو وہ جانور دیا جائے. اور اگر کاٹ دیا اور اب کسی نے بولا یہ کیا کر دیا, اب نے تو کاٹ دیا جسے, تو اس کو تو زندہ صدقہ کرنا تھا, تو اب کیا کرے. تو اب اگر یہی دینا ہی ہے اس کو, ابھی کھا نہیں سکتا نا اس کو, جی جی جو یہی جانور دے گا اور قیمت میں اس کے جو فرق آیا ہو تو وہ رقم بھی ساتھ میں صدقہ کرنا ہوگا.
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, جہاں سکر ڈویژن, نواب شاہ, میرپور خاص, حب چوکی کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. وہیں الحمدللہ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی, لانڈی ٹاؤن, کورنگی ٹاؤن, ابراہیم حیدری ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں. اسی طرح کراچی سٹی کے شعبہ جات میں مرسول مدینہ شارٹ ٹائم بوائز مدنی کورسز میڈیا ڈپارٹمنٹ اور فیضان مرشد کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ تشریف فرمائیں. اسی طرح الحمدللہ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں دیکھنے کی اطلاع ہے, جامعۃ المدینہ بہار مدینہ, تلواڑہ, سیالکوٹ, تانلیاوالہ پنجاب پاکستان, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, کینٹ ٹاؤن لاہور, فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد, عزیز بٹی ٹاؤن لاہور, شیرہ کوٹ اقبال ٹاؤن لاہور, جامعۃ المدینہ سمندری پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ تاناوالہ گلہ گجراوالہ, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا, محلہ وال لاہور پنجاب کے اسلامی بھائی، اور مدنی چینل کے ذریعے بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا.
میرا نام شاہد حسین ہے. حضرت صاحب سے سوال ہے کہ کچھ جانور ہمارے پاس کچے کھیرے ہیں، تو ہم کسٹمر کو کیا بول کر بیچیں؟ اور وزن جو ہے کم سے کم وہ 5.5 من کا جانور ہے، کیا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سے جانور دیکھنے میں تو بڑے لگتے ہیں لیکن وہ دانت نہیں نکالتے، اور دانت کی جگہ جیری وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟
بکرے کے لیے یہ شرط ہے کہ اسلامی حساب سے کم از کم پورے 1 سال کا ہو، 1 دن بھی اگر اس میں کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، سال سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور البتہ دمبا جو ہے اس میں رعایت ہے، دمبا بھیڑ، بھیڑی، دمبی، اس میں یہ رعایت ہے کہ چاہیے 6 مہینے کا ہو، 6 مہینے سے کم نہیں، 6 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ ہے جیسے، مگر سال بھر سے کم ہے. مگر اتنا یہ تگڑا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، دور سے اس کو دیکھے نا تو یہ لگے کہ تو سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. مگر یہ کمزور ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے کہ 6 مہینے کا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ تگڑا ہو، سال بھر کا لگے تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. باقی رہا بڑے جانور، تو گائے ہے جیسے، تو گائے ہے تو بیل ہے، تو بھینس ہے تو بھینسا ہے، تو یہ ان کی قربانی 2 سال کم از کم ان کی عمر ہو، اسلامی حساب سے، ہجری سن کے حساب سے 1 دن بھی کم ہوئی نا تو قربانی نہیں ہوگی. اونٹ 5 سال کا ہو، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہوئی عمر تو قربانی نہیں ہوگی. اور یہ سب میں اسلامی سال مراد دیا جائے، عیسوی سن نہیں، جنوری فروری والا نہیں، محرم، سفر، ربیع الاول، شریف، جشن ولادت والا جو سال ہے یہ، اور یہ سب اس حساب سے یہ ہوتا ہے. اب وہ تگڑا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جو میں نے عمر بتائی اس میں فرق یعنی کمی ہو تو. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور شاید یہ دانت کے بھی اس میں تھے یہ سوال کے اندر، تو اب یہ کہ جیسے کہ یہ یقینی معلومات ہے کہ یہ بکرا جو ہے، اس بکرا جو پالا ہے آپ نے اور وہ 1 سال پورا ہو گیا، 2-4-8 دن، 15 دن، مہینہ، بلکہ اوپر بھی ہو گیا، اور یہ آپ کو پتا ہے، مگر اس نے 2 دانت نہیں دیے اور یہ ہوتا ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی. دانت دینا اس کا، یہ نکالنا یہ شرط نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. اسی طرح وہ گائے آپ کو پتا ہے کنفرم گئی، تو 2.25 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک دانت اس کے پورے ہوئے نہیں ہیں، تو بھی قربانی ہو جائے گی. 2 سال یہ عمر کا تعلق ہے، قربانی سے دانت کا تعلق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو کیا خریدنے والا جو ہے یہ بیچنے والے کے کہنے پر بھروسہ کر لے؟
بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی نیک آدمی ہو، جانتے ہیں ہم واقعی اس کو جو دیانت دار ہے، تو اس کا تو بھروسہ آ جائے گا. لیکن اب جس انداز میں بارگیننگ ہو رہی ہے، جس طرح یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، خریدے ہوئے جانور کو، پالتو جانور ہم نے پالا ہے بچپن سے، اس کو تو بول ہی رہے ہوتے ہیں، پستے بادام انسان کو نہیں ملتے کھانے کے لیے، بکروں کو کھلاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے مطلب کھلاتے ہوں گے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر بیچنے والے پر زن غالب آتا ہے کہ سچ بولتا ہوگا، کہ بعض اوقات یہ کہ ذہن بنتا ہے کہ یار بندہ اچھا ہے، صحیح ہے، کہ اور اس بولتا ہے سال بھر کا ہو گیا ہے، ہم نے پالا ہے وغیرہ، تو اعتماد کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، ہے نا. اور اگر اعتماد نہیں آ رہا اور خالی پتا بھی ہے کہ یہ 10 جھوٹ بول چکا ہے سمجھے اسی گفتگو میں، اور اب بولتا ہے میرا پالتو ہے سال بھر کا، تو اس کا کون بھروسہ کرے گا؟ اس سے تو اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ماشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جس طرح اعلان ہوا، مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے بچے، قاری صاحب، سرپرست، اور ماشاءاللہ یہ اچھے اچھے کچھ خوبصورت پوسٹر بھی لائے ہیں، دعائیں بھی لکھی ہیں، شعر بھی لکھے ہیں، نعرے بھی لکھے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا.
اسکرین پر دکھیں گے بھی ہم؟
جی جی بالکل.
اچھا
جی قاری صاحب، ماشاءاللہ، دکھائیں بھائی، کیمرہ مین دکھائیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ، بار مدینہ مسجد، کورنگی لانڈی، الحمدللہ،
واہ ماشاءاللہ، بڑی محنت سے انہوں نے تیار کیا ہوگا، لکھا ہوگا. اب اس میں کوئی اس طرح کا مدنی پھول دے دوں کہ قاری صاحبان توجہ فرمائیں. آج جیسے اب یہ لکھا نا، مدرسۃ المدینہ، پھر یہ مدینہ مسجد شارٹ ٹائم، یہ پڑا گیا تو وائٹ گتا ہو اور بلیک لکھائی ہو اور کم الفاظ ہو تو پڑھا جائے گا دور سے. بہت ساری لکھائی ہوتی ہے نا تو یہ اتنا سارا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم وہ اسکرین پر وہ رہتا نہیں ہے نا، دوسروں کی باری آنے دو تو وہ پھٹافٹ. تو وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا روڈوں پہ، تو بعض اوقات تو صرف دو لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں بھاگتے بھاگتے دیکھ لیں اور ہماری ایڈورٹائزمنٹ ان تک پہنچ جائے. اب یہ پورا مضمون لکھے گئے تو کون رکے گا پڑھنے کے لیے، نہ کون رکنے دے گا روڈ پر. تو یہ جو ماشاءاللہ رنگین پر لکھا ہے نا تو یہ اس طرح پڑھا نہیں جاتا، مشکل ہوتا ہے پڑھا جانا. اور تھوڑا سا لکھے، حدیث پاک بھی لکھنی ہے تو بہت کم الفاظ کی روایت کا انتخاب کریں تو اس کا مقصد زیادہ پورا ہوگا. ماشاءاللہ،
پھر لکھنے کے بعد جس طرح آپ کا ایک انداز ہے کہ جس کو دوبارہ چیک بھی کرتے ہیں کہ لکھا ہوا کیسا ہے،
یہ بھی الگ میٹر ہے. پھر رائٹنگ کیسی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور رائٹنگ بھی شارٹ ہینڈ میں لکھا ہو تو پڑھنے والا بھی بلانا پڑے گا کہ یار لکھا ہوا کیا ہے. تو واضح ہو جس کی اچھی رائٹنگ ہو اور کم الفاظ میں ہو، گاڑا لکھا ہو جیسے وائٹ گتے پر بلیک سے تو وہ عمدہ نظر آئے گا، دور سے بھی نظر آ جائے گا. تو ماشاءاللہ، چلو انہوں نے محنت. اب آئندہ کب بیچاروں کی باری آئے گی، جو میں نے کہا خدا جانے قاری صاحب وہی ہوں گے یا بدل جائیں گے یا یہی ہوں گے، تو یاد بھی رہے گا کہ نہیں ابھی بھی یہ ہوش میں ہیں یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا نا، سن بھی رہے ہیں یا بچوں کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
انشاءاللہ اس کا کلپ ایک جو بنا کر ہماری مجلس کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ تیاری ہو جائے انشاءاللہ.
ہاں، میری یہ گفتگو ہے، یہ واقعی یہ میں برسوں سے عرض کر رہا ہوں، لیکن ذرا یہ بدلتے رہتے ہیں. اگر وہی مدرسہ آتا ہے تو بھی، اب یہ بچوں کو تو سمجھانے کوئی یہ لکھتے بھی نہیں ہوں گے، یہ کہاں لکھیں گے؟ وہ قاری صاحب بڑے بچوں کے ذریعے یا کوئی ترکیب کرتے ہوں گے. تو قاری صاحب مین ہوتا ہے، ناظم ہوتے ہیں، جیسے ان کا ذہن بن جائے گا نا تو یہ دکھ اپنے دور ہو جائیں گے اور لکھنے کا بھی مقصد کچھ ہوگا. اب یہ سبز ماشاءاللہ لکھا، کتنا لکھا ہوا اس میں، کیسے پڑھیں کیسے، اس کو سمجھ نہیں آتی. ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے ڈیزائننگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. یہ جو آپ یہ دکھاتے ہیں نا لکھا ہوا گوشت کے خواص، تو اس میں اب تھوڑا آپ جو بولتے ہیں اس میں کہ الفاظ بڑھا دیں، وہ اپنے مخصوص ترنم کے ساتھ گوشت کے خواص. تو اس میں میں یہ کیوں بول رہا ہوں، ایک تو یہ کہ میرے اس وقت جب یہ سمجھا رہا تھا میں پیش نظر، یہ نابینا اسلام بھائی تھے کہ یہ بھی مدنی چینل پر اور ابھی بھی ہوں گے، یہاں ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ بولیں گے تو یہ سمجھ لیں گے. اور ایک تعداد یہ بھی پائی جاتی ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، ہوتے ہمارے ناظرین ہیں، تو ہم صرف لکھ کر منا لیں من کو، پھر یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. تو پڑھے لکھے ہائی فائی پڑھے لکھے ہوں گے، اردو نہیں جانتے، اردو بول لیتے اردو گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، پڑھائی ہوتی ہے ان کی، لیکن سنیں گے سمجھیں گے پڑھ نہیں سکیں گے کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو سب کی ہمدردی کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بکرے کی کلیجی غذائیت سے بھرپور خوراک ہے، غذائیت سے بھرپور خوراک ہے، خون کی کمی دور کرتی، نظر اور قوت حافظہ بڑھاتی، پٹھے مضبوط کرتی اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی، اور جلد یعنی اسکن کو چمکدار بناتی ہے، مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے. نقصانات، بکرے کی کلیجی ہفتے میں ایک کا دو بار کھائی جائے، زیادہ کھانے سے سر میں چکر اور متلی آنے وغیرہ کا خطرہ ہے، کولیسٹرول بڑھاتی ہے، یوریک ایسڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لہذا دل اور جوڑوں کے مریض خوب احتیاط کریں. کلیجی بدن کے زہریلے مادوں کو چونکہ خارج کرتی ہے، اس لیے بیمار جانور کی کلیجی نقصان پہنچا سکتی ہے. جو خواتین امید سے ہوتی ہیں وہ بھی کلیجی سے پرہیز کریں. نوٹ، گائے کی کلیجی کے بھی کم و بیش اسی طرح کے فوائد و نقصانات ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بکرے کی کلیجی کے فوائد و نقصانات جو ہم نے ابھی سنے، یہ پوسٹ امیر علیہ سنت دار برکات ملالیہ کی آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام چینل اور واٹس ایپ چینل پر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، تو آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں.
تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ میں کہ آپ کو ماضی کا ایک منظر بتائیں گے، اور اس منظر میں پہلے یہ ہوگا کہ امیل سنت سے وہ منظر کے کچھ چیزیں دکھا کر پہلے پوچھا جائے گا کہ امیل سنت اس منظر کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آپ کو ویڈیو کی صورت میں بتائیں گے. بس اب بتانے والے ہیں، جو جو آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اسلام بھائی وہ بھی ذرا قریب قریب آ جائیں، اور مدی جگہ کے ناظرین بھی اسکرین کے سامنے آ جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ
میری کسوٹی ہونے والی ہے.
یہ جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ بھی تیاری کر لیں دیکھنے کی، جو دوسری جگہ پر دوسرے شہروں میں ہیں،
یقیناً سب دیکھیں انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو پرذوق وقت ہوگا، وہ لمحہ ہوگا.
یہ علی شہزاد ہیں، یہ چیچا وطنی سے ان کا تعلق ہے، ان کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تکبیر تشریق سے کیا مراد ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے، اور اگر کسی کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نو ذوالحج شریف کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک یہ پڑھی جاتی ہے. ہر جماعت مسنون کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھی جائے، 1 مرتبہ بلند آواز سے واجب، 3 بار مستحب، 1 بار بلند آواز سے واجب اور 3 بار مستحب. اور کسی نے بغیر جماعت کے نماز پڑھی ہے فرض کے بعد، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ یہ بھی پڑھ لے 3 بار تکبیر تشریق. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں فرضوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھ لیں.
سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ اگر کسی شخص کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یاد تو ظاہر کرنی چاہیے، بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں تو یاد بھی کرنا چاہیے. اب جیسے وہ چھینک میں کسی نے الحمدللہ کہا، سنت ہے کہ کہے، تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ یار رحمک اللہ کہے. اب بولو یاد اس کو آتا نہیں ہے تو سیکھنا تو پڑے گا نا، سنا ہی پہلی بار ہوگا بعضوں نے یرحمک اللہ لکھا ہوا، اپنے بہار شریف میں لکھا ہوا، کئی کتابوں میں ملے گا، اپنے اسلام بھائیوں سے سیکھ لیں، واجب ہے. التحیات پڑھنا واجب ہے نماز میں بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں، سیکھنی تو پڑے گی نا، اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، اور کوشش کریں، اور کوشش نہیں بلکہ پھرتی کریں، فوراً سیکھیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور آپ کو کچھ اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں، پہلے تو آپ ارشاد فرمائیے گے کہ یہ منظر کو دیکھ کر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم اس کی ویڈیو چلائیں گے. دکھائیے ذرا. کچھ یاد آ رہا ہے حضور؟
جی سفر مدینہ میں ایک بار راستے میں سحری کے لیے ہم لوگ اترے تھے، سحری کی تھی کہیں ایسے رائے مدینہ میں، یہی منظر ہے نا؟
نہیں مزید اس کو، یہ تو آپ قریب قریب ہیں مگر ابھی آپ جہاں ہیں نا وہ
ہے پرانا، ان دنوں میں زمین پر بیٹھتا تھا.
جی ہاں یہ تاریخ لگی ہوئی ہے.
اچھا تاریخ 10 اگست 2018. یہ وہی نہیں ہے جو میں سمجھا تھا.
نہیں یہ ہے، مطلب آپ جو فرما رہے نا یہ تھا تو اس سفر مدینہ والا ہی، لیکن ہم بہت ابتدا کا تھا. چلے ہم چلتے ہیں، ذرا چلائیے وہ. آپ تقریباً آپ نے جو فرمایا نا سحری سفر مدینہ یہی ہے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف.
کس لیے بیٹھے ہیں آپ؟
الحمدللہ سفر مدینہ روزہ رکھنے کی نیت ہے. کل یا راستے میں ٹائم ہو گیا، ہوائی جہاز سے اترے، ابھی مطار سے نکلے، سحری کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. گھر سے سفر مدینہ میں ہم چلے، اب یہ سارا ہمارے لیے ایک طرح سے رائے مدینہ ہے. راستے میں بیٹھ کر سحری کا بھی اپنا یہ کیا کراچی کا ہے؟ کراچی میں تو سو نہیں سکتا.
کراچی کا نہیں ہے، ہم کراچی سے چلے تھے اور جہاں پہلے اترے تھے نا عرب شریف جانے سے پہلے،
جس شہر میں اترے تھے،
جس شہر میں ہم اترے تھے،
ہاں
اس شہر میں جیسے ہم اترے تھے نا وہاں سحری کا وقت تھا اور وہاں ہم نے سحری کی تھی.
اچھا اچھا، تو اس شہر کا نام لینے میں کوئی حرج
ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے،
لے لو نا. جدہ شریف؟
نہیں
نہیں. امارات؟
جی
اللہ،
ہم پہلے کراچی سے امارات اترے تھے، وہاں جیسے ہی ہم باہر آئے کیونکہ اس کے
اچھا پھر دبئی ایئرپورٹ کے آس پاس ہوگا یہ.
جی جی، تو یہ شارجہ ایئرپورٹ کے پاس تھا،
شارجہ ایئرپورٹ اچھا
کے پاس تھا، اور وہاں نکلے تھے اور سحری کا وقت تھا، سیٹ سحری لے کر آئے تھے اور پھر ہم نے وہاں بیٹھ کر سحری کی تھی، اور پھر اگلے دن ہمارا سفر مدینہ تھا.
اللہ اللہ،
میرے پاس موبائل میں بڑی یہ یادگار نظر آئی، میں کہ اس کو
ماشاءاللہ
اس کی یاد تازہ کرتے.
زبردست زبردست،
کاش
سب خواب ہو گئے،
کاش اس سال بھی حاضری نصیب ہو جاتی.
حج کا سفر تھا یہ
حج کا سفر تھا 2018، یہ وہ سفر حج تھا جو آپ کا 16 سال کے بعد ہوا تھا.
اللہ
16 سال کے بعد یہ وہی تھا، وہ اچانک سارا ہوا تھا اور پاسپورٹ دیے تھے حاجی عبدالحبیب کو، اور وہ سارا وہ پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو رہا تھا اور پاسپورٹ نیا بنوایا، اور بہت دیر اندیر کام ہوتا تھا، اور الحمدللہ سفر ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. دعا کریں اللہ پاک ہر سال حج کی سعادت عطا کرے. اس بار تو پہنچنے والے پہنچ گئے، جانے والے جا رہے ہیں، ہم رہ گئے.
سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے.
یاد میں آقا کی آنسو بہے
مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم مدینے کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے ہر برس یہ سوچ کر برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس
اس برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے اس برس بھی سوچ کر
اکیلے رہ گئے
اکیلا بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ یوں خون ارمان کیا سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں
آقا کی آنسو
میرا نام محمد آصف اتاری ہے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا حج قران میں پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ حج سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
نہیں, کیونکہ پہلے عمرے میں ابھی سر تو منڈوایا نہیں ہے, منڈوا بھی نہیں سکتا. دوسرا عمرہ کرے گا سر کیسے منڈوائے گا؟ ہاں, احرام بھی نہیں باندھ سکے گا. احرام بھی اس کا حج کا جاری ہے نا, کیونکہ اس نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھا ہوا ہے, تو احرام پر احرام نہیں باندھ سکتے نا, تو عمرہ نہیں کر سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی محمد اعظم نسیم اتاری, عرض کر رہا ہوں جوہر ٹاؤن لاہور سے. ہمارے ایک عزیز عرب امارات میں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی قربانیاں ہمیں لاہور میں کرنے کے لیے کہا ہے. جب عرب امارات میں 10 ذی‌الحج ہوگی تو لاہور میں 9 ذی‌الحج ہوگی, تو آیا ہم 9 ذی‌الحج کو ان کی قربانی کر سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے تو یہاں پہ قربانی کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہوگا, لیکن جن کی ہم قربانی کر رہے ہیں جن کے نام کی, تو ان کے ہاں تو قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہوگا. اور دوسرا یہ بتائیے کہ اگر ہم اس دن نہیں قربانی کرتے ہیں, 10 ذی‌الحج جب ہمارے ہاں ہوتی ہے اس دن ہم قربانی ان کی کرتے ہیں, تو ان کو پہلے دن کی قربانی کا ثواب ملے گا یا دوسرے دن کی قربانی کا ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمائیے. بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے, اسی طرح آپ دین و دین کی خدمات سر انجام دیتے رہیں.
ماشاء اللہ, آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کے حق میں بھی یہ قبول. اس میں ایسا ہے کہ دو ملکوں میں, جیسے کہ کسی نے, جیسے آپ نے کہا کہ عرب امارات میں سے کسی نے آپ کو کہا کہ قربانی اپنے یہاں کر لیں لاہور میں, ہماری طرف سے لاہور میں ابھی قربانی کا وقت نہیں ہے, تو قربانی نہیں ہو سکتی, لیکن دونوں جگہ وقت ہونا چاہیے. تو اس لیے اگرچہ ان کی یہ 11 تاریخ ہوگی, آپ کی 10 تاریخ کو ہی آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ کے یہاں 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں 12 ہوگی, لیکن غروب آفتاب سے پہلے 11 کو, کیونکہ وہاں 12 کو غروب آفتاب سے پہلے تک کی جا سکے گی نا قربانی. تو دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا یہ ضروری ہے. اب یہ کہ ان کو عید کا ثواب ملے گا یا نہیں, ہے نا, اس کا کوئی معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله علی محمد.
سوال تھا کہ دوسرے دن کا ثواب اور پہلے دن کا ثواب کیا الگ الگ ہوتا ہے؟
جی ہاں, عید کا ثواب, عید کا یہ اصل حدیث میں ہے نا کہ سب سے افضل عمل یہی ہے نا, کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے 10 ذوالحجہ کو, کہ قربانی یعنی جانور ذبح کیا جائے اس کی راہ میں, تو اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول کر لی جاتی ہے, اس مضمون کا ہے حدیث پاک. تو پہلے دن کوئی عمل پسندیدہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یوں یہ روایت ہے اس طرح کی. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوم النحر یعنی دسویں ذی الحج میں ابن آدم یعنی آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے, لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1498. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا مرشدی اس وقت ہم امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر موجود ہیں قاہرہ مصر میں. الحمدللہ آج 3 دن ہمارے پورے ہوئے ہیں مصر میں اللہ کی رحمت سے جو حاضری ہوئی. اہم جو کام تھا وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا تھا. یہاں الحمدللہ سینکڑوں فیملیز کو FGRF کی طرف سے کیش رکوم تقسیم کیے گئے, اور الحمدللہ فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے. ہم نے کلینک کا بھی افتتاح کیا جہاں فلسطینی مسلمان جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا مکمل علاج فری ہوگا. ان 2 دنوں میں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ امداد کی جا چکی, اور اب یہ سلسلہ اور کنٹینیو رہے گا. پہلے تو آپ دعا فرما دیں, اللہ کریم ہمیں ہمت دے اور آپ کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اور ترقی کرے, اور ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرما دیں جنہوں نے ہم سے تعاون کیا اور کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا دے. آج ہم نے الحمدللہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان اہل بیت کی عظیم خواتین ہیں ان کے مزارات پر حاضری دی, اور اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری کے آئے ہیں. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ امام شافعی کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسی ہستی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا کوئی باہمی تعلق کا اگر کوئی واقعہ ہو یا کوئی انداز ہو. سنا تھا کہ امام شافعی جو امام اعظم کے مزار پر جایا کرتے تھے, تو کیا اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بزرگان دین کے مزار پر جانا یہ اولیاء کرام کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے؟ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ قافلے کے اسلامی بھائی ہیں, وہ سب بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک وعلیم السلام. ماشاء اللہ مزارات طیبات کی حاضری مبارک ہو, اور اللہ پاک FGRF کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے یہ شعبہ دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے, اور اس وقت غزہ اور فلسطین میں خاص کر یہ خدمت کے تعلق سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور قبول بھی فرمائے, اور جو اس میں حصہ لیتے ہیں جانی مالی اعتبار سے اللہ پاک سب کو دونوں جانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے, اور سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخشے, دنیا میں بھی ان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے, روزی روزگار میں خیر و برکت دے, اپنے در کا محتاج رکھے, کسی غیر کا محتاج نہ کرے. چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہی حاضر ہیں اس وقت, یعنی کہ ویڈیو ہے, انہوں اس وقت جب یہ انہوں نے یہ بیان دیا تو اس وقت تھے حاضر. ناصر الحدیث فقیہ الملہ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی, جو مجتہد فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں, 150 سنہ ہجری میں جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال ہوا, انتقال ہوا, اس دن غزہ فلسطین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان صحابی نبی تھے, انہی کی نسبت سے یہ ان کا نام تھا شافعی, نہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا شافعی رضی اللہ عنہ جو صحابی نبی تھے, تو انہی کی نسبت سے آپ شافعی کہلائے. کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے, لہذا پرورش اور تربیت امی جان نے فرمائی. شدید تنگ دستی کے باعث تین بار آپ کو اپنا تمام مال علم حاصل کرنے کے لیے بیچنا پڑا. اتنے سنگین حالات کے باوجود آپ علم حاصل کرنے میں لگے رہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے عرب کے دیاتوں میں آپ نے 20 سال گزارے, اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر بھی عبور حاصل کیا. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے حکم سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 1000 دینار دیے گئے, تو آپ نے قبول فرما لیے. خلیفہ نے اپنے خادم سراج سے فرمایا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کرتے کیا ہیں. خادم پیچھے چل پڑا, اس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ گھر واپس آتے ہوئے مٹھی بھر کر وہ دینار لٹاتے رہے, حتیٰ کہ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو صرف 1 مٹھی دینار باقی تھے. وہ بھی آپ نے اپنے خادم کو دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. سراج نے آنکھوں دیکھا حال ہارون الرشید کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کا دل بے نیاز اور پیٹھ مضبوط ہے. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 9 صفحہ 139. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی سخاوتوں کے اور بھی واقعات ہیں. آپ بہت سخی تھے اور یہ مجتہد تھے, اور ہر مجتہد ولی ہوتا ہے. امام اعظم کا ہی غالباً قول ہے کہ اگر مجتہد ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے, غالباً ان کا ہے. تو خیر, تو یہ مطلب ولی اللہ تھے اور بڑے سخی تھے, اور سخاوت یہ اولیاء کرام کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ یہ سخی ہوتے ہیں, اور اتنے سخی کہ ان کی تو مطلب جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی رقم ان کو خطیر رقم تھی, 1000 دینار. دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں, وہ سونے کا ہوتا تھا سکہ, یہ 1000 تھے. گھر پہنچنے تک مٹھیاں بھر بھر کے لٹا دیے, گھر میں ایک بھی نہیں لگے. تو اچھا, پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات والے دن ہی ان کی ولادت ہوئی ہے, ابھی ہم نے سنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تو انہیں نہیں ملی, تاہم یہ امام ابو حنیفہ سے محبت بہت کرتے تھے, عقیدت مند تھے. خود فرماتے کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت یا ضرورت پیش آتی تو میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار شریف بغداد شریف میں اب بھی ہے, تو بغداد شریف میں آپ کے مزار پر حاضر ہوتا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر وہاں دعا مانگتا تو میری حاجت پوری ہو جاتی. یہ واقعہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ان کی سیرت میں. تو یوں ہمارے اکابرین بزرگان دین مزارات پر حاضریاں دیتے تھے, اور کوئی ان کے لیے یعنی کوئی ایسی اچمبے کی بات بھی نہیں ہے. قبرستان تو سبھی جاتے ہیں, کون نہیں جاتا. نہیں جو کبھی نہیں جائے گا تو ایک بار تو جائے گا نا, گڑا کھود کے اس کو اتارا تو جائے گا نا. قبرستان قبروں سے تو ظاہر ہے کہ بچ ہی نہیں سکتا بندہ. تو مزارات اولیاء پر حاضری, پھر یہ کہ مدینے میں کیا کشش, اصل کشش تو یہی ہے نا, حقیقی کشش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے. اس مزار شریف کی زیارت کے لیے کون سی آنکھ نہیں ترستی ہے نا, کون سا دل بے قرار نہیں ہے. مدینہ ہے اسی لیے مدینہ کہ سرکار کے قدم چومنے کا اس کو شرف حاصل ہوا. تو یوں مطلب یہ کہ مزار شریف کی حاضری ثواب کی نیت سے حاضری دی جائے اولیاء کرم کے مزارات پر, تو فیوز و برکات بہت سارے حاصل ہوتے ہیں. حاضری دینی چاہیے, سعادت کی بات ہے کہ جو رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو یہ ہم پر بھی نازل ہوگی. جیسے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے, نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ ان کا قول ہے. پھر اس کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا جب تذکرہ ہو, ذکر خیر ہو, تو اس وقت رحمت نازل ہو. تو جہاں خود ان کا پورا وجود موجود ہو وہاں کیوں رحمت نازل نہیں ہوگی. تو جب یہ کہ ہم ان اہل اللہ کے مزار پر جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ رحمتوں میں نہا رہے ہوں گے، تو کیا ہم پر کوئی چھینٹ نہیں پڑے گی؟ اس کی ہم پر بھی اس کے چھینٹے آئیں گے تو ہم بھی رحمتوں میں نہا لیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مزارت پر حاضری جو ہے، مزارت اولیاء پر حاضری جو ہے، یہ بڑی مطلب بابرکت ہے. اچھا اب یہ بعض لوگ اس طرح وسوسے کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ ولی کا مزار ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ وسوسے پالیں گے اور یہ پتہ کیسے چلے کہ جس کو آپ باپ بولتے ہیں کہ یہ میرا ابو ہے، یہ آپ کے ابو ہیں، کیسے پتا چلے؟ وہ ایسا ہے نہیں، فارمولا ہی نہیں ہے کوئی کہ پتا چلے. وہ لوگوں سے سن سن کر ہی آپ نے مانا نا کہ میرے ابو ہے، مانتے ہیں نا، یہی ہے نا. تو اب یہ کہ جس کو خلقت کہے کہ یہ ولی کا مزار ہے، یہ ولی تھے، یہ ولی تھے، تو وہ ولی ہے. یعنی ایک صورت یہ بھی ہے. تو اس لیے مطلب جو اولیاء کرم کے مزار آتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، تو ان پر وسوسے کرنا، پھر معاذ اللہ ان کے بارے میں باتیں بنانا، یہ خدا کی قسم سخت محرومی کی بات ہے. اور مسلمانوں میں اس طرح کے انتشار افتراق نہ کیے جائیں اور لوگوں کو وسوسوں میں نہ ڈالے جائیں، بلکہ امن کی بات کی جائے. یہ امن کی باتیں جیسے میں نے عرض کی کہ حاضریاں دیں اور اپنی آخرت بھلی کریں، ان کو جائیں گے، حاضری دیں گے، سال ثواب کریں گے، ان کو تحفہ ملے گا آپ کا، یہ خوش ہوں گے، اور جب یہ خوش ہوں گے تو یہ آپ کو جنت دلا دیں گے اپنے رب سے، بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی امیر السنت دار برکاتہ العالیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا. آپ کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12 روپے پرائس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. 17 صفحات ہیں اس رسالے کے.
ماشاءاللہ.
ذوالحج 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,003، اسلامی بہنوں کی تعداد 13,546، 13,546، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 40,549، 40,549.
ماشاءاللہ الکریم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
قلم, پین, وہی پین جسے آپ ایگزامس بھی لکھتے ہیں, اسے چیک بھی سائن کرتے ہیں, کافی کچھ لکھ سکتے ہیں اسے, اور کیا کیا کر سکتے ہیں پین سے. پین کو ٹیچر واقعی پین کو ٹیچر بنا سکتے ہیں. فیضان ڈیجیٹل پین, اوکے آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی دس. اس کو کھولتے ہیں, سبحان اللہ, اور پتا چلے گا کہ پین سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہم پین کی بات کر رہے تھے کہ پین سے ہم ایگزام بھی لکھتے ہیں, چیک بھی سائن کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, مگر کبھی سوچا تھا کہ پین ایک ٹیچر کا بھی کام کر سکتا ہے؟ یس. اور سبحان اللہ عز و جل, دعوت اسلامی کی یہ پیشکش دیکھیں, اس کو ہم ساتھ انباکسنگ کرتے ہیں, آپ شامل رہیں, اس میں کیا کیا آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ایک پین ہے. اچھا, پین کو ہم نے یہاں رکھا, پین کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ, سبحان اللہ عز و جل, قرآن کریم, اللہ اکبر, اور سبحان اللہ, اس کا پرنٹ دیکھیں, مطلب ایک زبردست قسم کا پیپر ہے اور کلر پرنٹ ہے, ونڈرفل, ماشاءاللہ. قرآن کریم, اس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے, یہ پین کس طرح آپریٹ ہوگی, تو اس کا پورا مینیول آیا ہے, پورا گائیڈ ہے. اچھا, اس گائیڈ میں پورا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے اور سارے فیچرز لکھے ہوئے ہیں, رائٹ, وی کیپ دا گائیڈ اسائڈ. اچھا, اس کے علاوہ اما پارا بھی ہے اس میں, یعنی اما پارا بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ پڑھیں گے کیسے, یہ کیسے آپریٹ ہوگا؟ سو جب ٹرائی کی بات ہوئی تو ہم ٹرائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اما پارا, اس کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدہ, سبحان اللہ, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کارڈز بھی ہیں, کچھ نہیں, کافی کارڈز ہیں, سبحان اللہ, اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, مزید بھی ہیں, کتنے سارے کارڈز ہیں, اللہ اکبر. اینڈ دس فائنل کارڈ, سبحان اللہ, یہ ہے فیضان ڈیجیٹل پین, مکتبۃ المدینہ کا بڑا ہی کمال کا پروجیکٹ. اللہ اللہ اللہ. اور اس پروجیکٹ میں کیا کیا ہے, آپ کسی بھی آیت پر اس پین کا سینسر لگائیں تو وہ تلاوت آپ سن سکتے ہیں. نہ صرف تلاوت, ایک آواز میں مختلف قراء کرام کی آواز میں آپ سن سکتے ہیں. مدنی قاعدہ بھی یہاں پر موجود ہے, آپ اس میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, بلکہ آپ پین کو لگائیں گے, سامنے سے آواز آئے گی, ریپیٹ کرنا ہے. امیجن کریں, نہ صرف آپ سیکھ سکتے ہیں, بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. مزید اس کے ساتھ مختلف کارڈز ہیں, ایمانیات کے حوالے سے کارڈز ہیں, قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کارڈز ہیں, دار الافتاء اہل السنت کے حوالے سے کارڈز ہیں. یعنی ایک مسئلہ سیکھنا ہے, پین اس پہ لگائے, مسئلہ بیان ہو جائے گا, سبحان اللہ. تو یہ پین آپ کا مکمل قرآن انسائکلوپیڈیا بھی ہے, آپ کا ٹیوٹر بھی ہے, آپ کا ٹیچر بھی ہے. آج ہی اپنا فیضان ڈیجیٹل قرآن پین حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے, www.مکتبۃالمدینہ.com, یا پھر اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کیجیے. مکتبۃ
المدینہ.
الحمدللہ, آج مدنی مذاکرے میں کلفٹن اور ڈیفنس ٹاؤن کے اسلامی بھائی بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, ان سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو ڈرا کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. 29 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی رسول کا نام بتائیے. جواب, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. 2, مالداروں کے مقابلے میں غربت پر صبر کرنے والے غریب کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب 500 سال پہلے۔ سوال نمبر 3، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ جواب مسلمان کو سلام کرنا، مجلس میں جگہ دینا، پسندیدہ نام سے پکارنا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام الیاس اتاری فیصلہ آباد، برہان اتاری رحمت نگر، میاں چنو، ام سمیر الطاف نگر کراچی، محمد اسد اتاری گجرانوالا، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری جنگ، اسید رضا اتاری راولپنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام برہان اتاری رحمت نگر میاں چنو، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، کس صحابی رسول کا معمول تھا کہ چاہے کتنا ہی نفع ملتا گاہک کو جانے نہ دیتے؟ سوال نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ سوال نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں کتنے سال گزارے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور SMS نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، محدثین، مفسرین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، غوث الاعظم غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی صدر الشریعہ، سیدی قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، الہ العالمین ہمارے نام اعمال کی سیاہی مٹا دے، اے اللہ پاک نمازوں کا ذوق و شوق دے، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما، یا اللہ پاک نیکیوں میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے، الہ العالمین تلاوت میں دل لگے، درود و سلام پڑھنے میں دل لگے، الہ العالمین قافلے میں سفر کرنے میں دل لگے، نیک اعمال کے مطابق عمل کرنے میں دل لگے، الہ العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے والا بنا دے اور اسلامی بہنوں کو 8 دینی کام کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، اڑوس پڑوس کے مسلمانوں کو بھی بخش دے، ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، پریشان حال خوش حال ہوں، یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ملے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں. الہ العالمین جو جھوٹے مقدموں میں ماخوذ ہیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں، ختم ہو جائے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے. الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. یا اللہ پاک جو حاضرین ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ مسلمان دعاؤں میں شریک ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ پاک سب کو حج نصیب کر دے، مٹھا مدینہ دکھا دے. جو حج پر گئے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرما، مدینے کی مقبول حاضریاں نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب عیب میرے نہ کھول محشر کر کے ہو مال خیر خاتمہ، یا رب ہو مال خیر خاتمہ، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے در
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کعبے کی بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ پاک شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کرو رو درود تم پہ کرو رو درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود
شمس دوحا تم پہ کروڑوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔